जलजले का बहुत खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि इस जलजले के बाद ये बहुत ज़्यादा आगाही हो चुकी थी कि दोबारा भी इस तरह की क्लेमिटी आ सकती है। अगर खुदा न खास्ता आती है तो फिर जितनी भी बिल्डिंग्स बने वो एक बिल्डिंग कोड के तहत बने।
जलजले से वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत मरगला टावर का एक हिस्सा भी मुनहदिम हो गया था। यहाँ भी जलजले के 10 साल मुकम्मल होने पर एक दुआया तकरीब हुई। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
जी, हम चलते हैं महकमा मौसमियात में जलजले के माहिर जाहिद रफ़ी की तरफ। जाहिद साहब, आपने हमारी ये रिपोर्ट सुनी, तो सबसे पहले सुनने वालों को बताइए कि वो कौन से इलाके हैं पाकिस्तान में और उसके इर्द गिर्द जो सीज़मिक बेल्ट में आते हैं, यानी कि जहां जलजला दोबारा भी आ सकता है, और क्या पेशेंट गोई है इस सिलसिले में?
देखिए, बहुत शुक्रिया आपका।
शुक्रिया।
जब ये 2005 का पीक आया तो उसके बाद इसमें काफ़ी डेवलपमेंट की गई। जैसे हमने टेक्नोलॉजी की इस्टेब्लिशमेंट की, पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क लगाया, और उसके बाद कई मुल्क थे जिन्होंने पाकिस्तान की हेल्प भी की। इसी तरह एक कंट्री है जैसे नॉर्वे है, उनके यहाँ कुछ स्पेशलाइजेशन है इस फील्ड की, तो उनके साथ फिर हमने एक काफ़ी लंबा एक प्रोजेक्ट बनाया था जो 2006 में शुरू हुआ और 2013 में ऑलमोस्ट मुकम्मल हुआ है। उसके तहत जो है वो हमने पूरे पाकिस्तान की स्टडी की थी, और इस स्टडी के तहत जो है तो हमने एक मैपिंग की और ये बताया कि पाकिस्तान के अंदर कौन से एरियाज ऐसे हैं, कौन से रीजन, मतलब हम रीजन पे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जहाँ पे अर्थक्वेक की जो प्रोबेबिलिटीज हैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, और पीछे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज हो चुकी हैं।
जी,
इसमें हमने जो एरिया डिफाइन किए थे, एक तो पाकिस्तान का नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है जो कि कश्मीर का एरिया है, और दूसरा फिर हमारा इस्लामाबाद से नॉर्थ वेस्ट का पोर्शन है। फिर नीचे हम आते हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है जो कि बलूचिस्तान के अंदर वाक़ है, क्वेटा सराउंडिंग एरिया, और फिर साउथ ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान पर्टिकुलरली। तो ये एरिया ऐसे हैं जो अर्थक्वेक के हवाले से काफ़ी वल्नरेबल हैं। ये
अच्छा।
हमने उस प्रोजेक्ट में डिफाइन करके तो स्टडी मुख्तलिफ स्टेक होल्डर के हवाले की।
अच्छा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर तौकीर गिलानी हैं जो सीनियर कश्मीरी रहनुमा हैं। डॉक्टर तौकीर, आप भी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गए होंगे। बताइए कि 10 साल कबल ये जो जलजला आया, सबसे ज़्यादा कश्मीर के किस इलाके को मुतासर किया, और क्या सिर्फ पाकिस्तानी कश्मीर मुतासर हुआ या इसके अलावा जो भारत के ज़ेर कश्मीर हैं उसके भी इलाके मुतासर हुए थे?
जी, बहुत शुक्रिया। 8 अक्टूबर 2005 का जो जलजला था वो बुनियादी तौर पे तो उसने आज़ाद कश्मीर का जो हमारा है मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट, पूरी डिवीजन मुजफ्फराबाद है और पुंछ डिवीजन, दो जो डिवीजन हैं जिनमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त, तो ये सबसे ज़्यादा ये मुतासर हुई है। फिर पाकिस्तान में KPK में कुछ एरिया मुतासर हुआ, लेकिन ये जो दो डिवीजन थी आज़ाद कश्मीर में ये बहुत ही बुरी तरह मुतासर हुई थी। और हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में उरी का जो इलाका था उस सीज फायर लाइन के साथ साथ मुजफ्फराबाद को जो इलाके टच कर वहाँ पे भी बड़ा डैमेज हुआ था, लेकिन जो मेन नुकसान है वो मुजफ्फराबाद और बाग, ये जो दो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं इनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। फिर जो
जी डॉक्टर तौकीर की
नुकसान
जी जी
हुआ
जी
था, और
हाँ
ऑलमोस्ट जितने
जी डॉक्टर तौकीर, आपको हम दोबारा कॉल करते हैं, आपकी लाइन गालिबन ठीक नहीं है। इस वक्त हम जाहिद रफ़ी की तरफ लौटते हैं। जाहिद रफ़ी, ये बताइए कि टेक्नोलॉजी हम भी जानते हैं कि बेहतर से बेहतर होती जा रही है जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इस हवाले से बताइए कि क्या टेक्नोलॉजी मेट ऑफिस ने हासिल की है जिसकी वजह से पेशेंट गोई और बेहतर की जा सकती है زلزلوں کے حوالے سے؟
دیکھیں اس میں جو پیشن گوئی کی بات ہے وہ تھوڑا سا کریٹیکل ہو جاتا ہے. اس میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے کنٹری کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, اور معلوم کرنے کے لیے آپ کو مانیٹرنگ جو ہے وہ آپ کو بہترین ہونی چاہیے, جس کے لیے ہم نے اس وقت 2008 میں جو لگایا تھا ایک نیٹ ورک وہ ہم نے برٹش ٹیکنالوجی لی تھی. اس کے بعد چائنیز نے ہماری ہیلپ کی اور چائنیز نے بھی ہمیں اپنی ٹیکنالوجی دی, اور ہم نے مزید جو ہے وہ پاکستان کے مختلف تھرو آؤٹ پاکستان نارتھ ٹو ساؤتھ اور ساؤتھ ٹو نارتھ اور ایسٹ ٹو ویسٹ ہم نے وہ زمین کے اندر جو سینسر ہوتے ہیں وہ لگائے. اب اس سے یہ ہے کہ ہماری مانیٹرنگ بہت بہتر ہو گئی ہے, جس سے ہمیں ہر ایک چیز کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ زمین کی سچویشن کیا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ہم فیوچر کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر اس اسٹیٹسٹیکلی انالیسس کرتے ہوئے کہ اگر یہاں پہ یہ ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور کس میگنیچیوڈ کی چل رہی ہیں, ظاہر ہے کسی جگہ پہ چھوٹے آتے ہیں کسی جگہ پہ انٹرمیڈیٹ رینج کے آتے ہیں, تو اسے ہم نے اسی طرح ہی ہم نے اپنے کنٹری کو مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا ہے. جیسے ہم نے پاکستان کو 19 جو زون ہے اس میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہے, اور ہر زون کو ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ کسی بڑے ارتھ کویک کا ریٹرن پیریڈ کتنا ہوتا ہے. تو وہ کسی جگہ پہ جیسے ساؤتھ آف پاکستان ہے تو آلموسٹ 70 کا ریٹرن پیریڈ نظر آتا ہے, اسی طرح جو نارتھ ایسٹرن پورشن ہے یہاں پہ بھی 70-80 کا ریٹرن پیریڈ ہوتا ہے. تو یہ ہم نے ہر زون کا جو ہے وہ اتنا بنایا ہے. تو ارتھ کویک کے اندر تو اس طریقے سے پریڈکشن کی جاتی ہے, مطلب یہ اب چند دنوں کی بات یا چند مہینوں میں یہ پاسبلٹی ہے اس طرح کی نہیں بات کی جاتی, بلکہ یہ کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں کہ نیکسٹ 25 میں یا 40 میں یا 50 میں کسی ایریے میں کیا پرابلٹی ہے کسی ارتھ کویک کے اکر آنے کی. اس طرح کر کے ہم جو ہے وہ بلکہ ساری دنیا میں اسی طرح ہی کام ہوتا ہے.
اچھا اچھا جی, ڈاکٹر توقیر گیلانی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر گیلانی یہ بتائیے, جس طرح سے رپورٹ میں بھی کہا گیا کہ اب نئے سرے سے جو ہیں گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں تاکہ اگر زلزلہ آئے تو وہ اس میں بچ سکیں, آپ نے اس کا ثبوت دیکھا ہے جب آپ کشمیر کے ان علاقوں میں گئے ہیں جہاں جہاں زلزلہ آیا تھا 10 قبل؟
میرے خیال میں جو یہ کہہ رہے تھے رپورٹ میں, اگر تو وہ سرکاری ایسے ادارے جو اسکول یا بیوروکریسی کی جو بلڈنگز ہیں یا حکومت کے جو دفاتر ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ 8 تک ان میں صلاحیت ہے برداشت کرنے کی, لیکن جو گھر تعمیر ہو رہے ہیں وہاں جنرلی ایک کوڈ تو ڈیفائن کیا گیا, لیکن جو ہم نے دیکھا ہے سمیرات میں وہ تو اگر 6.7 کا بھی آئے گا تو وہ گریں گے دوبارہ, وہ علاقے کی وساخت اس طرح کی ہے. تو یہ تو اس میں تو کوئی فیکٹ نہیں ہے کہ ایسے گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں جو کہ زلزلہ پروف ہیں. بنیادی طور پہ میں بات کر رہا تھا, میری لائن کٹ گئی, کہ ابھی تو ہزاروں کے حساب سے ایسے اسکول ہیں جن پہ کام ہی نہیں اسٹارٹ ہوا ہے, اور بے شمار ایسی مجھے آج دن کو پتا چلا کہ صرف ڈسٹرکٹ باغ کے اندر 14,000 اپلیکیشن تو معاوضہ ابھی تک پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, اور اس پہ ابھی تک جو ہے وہ ڈسیژن ہی نہیں ہوا کہ آپ جو ہے نا ان کو لوگوں کو معاوضے بھی دیں گے یا نہیں. تو یہاں پہ چونکہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ کر رہے ہیں تو اس حساب سے تو آپ کو نظر آئے گا گھروں کی تعمیر, لیکن اس بات میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ جو لوگوں کے گھر تعمیر ہو رہے ہیں وہ 8 تک وہ برداشت کر سکیں گے, چونکہ پورا نظام جو ہے وہ کرپشن کی زد میں ہے, جتنے بھی انہوں نے ادارے بنائے ہیں وہ کرپشن کی نظر ہوئے ہیں, جتنی کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی تھی اس کا کوئی فیلڈ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. جو مشینری اگر اداروں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے دی گئی تو وہ پڑے پڑے خراب ہو رہی ہے, وہ ضائع ہو گئی, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر آج دوبارہ سے اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بالکل جو رسپانس ہوگا یہاں کی اتھارٹیز کا وہ اسی طرح کا ہوگا جو آج سے 10 پہلے تھا, چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بلڈ تیار نہیں کیا اس کے لیے, اور جو امداد تھی اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سافٹ اس میں ضائع ہوا, جیسے لوگوں کی اویئرنیس اور کمپینز جو آن گراؤنڈ اب کہیں نظر نہیں آتی ہیں, اور جو دوسرے جو ادارے انہوں نے بنائے اس میں ایک اسٹیٹ کا ادارہ یہاں پہ بنا تھا وہ بھی کولیپس ہو گیا, پھر بند ہوا ہے اس کی, اور एरा की आपस में जो है वो नहीं बनती थी। तो काम जो सामने हुआ है वो हेडक्वार्टर्स पे कुछ दफातर बने हैं, कुछ इक्का दुक्का अदारे बने हैं और ब्यूरोक्रेसी के दफातर बने हैं, लेकिन
ये सवाल हम करेंगे जाहिद रफी से। जी, क्योंकि ये महकमे मौसमियात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन क्योंकि हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है उनको भी हम सुनते हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि इस वक्त आप वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं जलजले के बारे में जिसको आज 10 साल मुकम्मल हुए। हमारे साथ कश्मीर के सीनियर रहनुमा डॉक्टर तौकीर गिलानी हैं, जबकि मेट ऑफिस में जाहिद रफ़ी हैं जो जलजलों के बारे में महारत रखते हैं। इस वक्त एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। जी, और अगर आप उन इलाकों में रहते हैं जो जलजले से मुतासर हुए थे तो ज़रूर कॉल कीजिए। आप जानते हैं हमारे कॉल करने का नंबर है 0800-777-89, 0800-777-89। इस वक्त हमें कुछ लोगों ने कॉल किया है। पहले कॉल किया था कश्मीर से हाजी हनीफ ने, लेकिन उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। इस वक्त हम चलते हैं मियां वाली, जहां से मुरीद खान कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब, कहिए।
सलाम अलैकुम सर, मैं सऊदीया से बात करूं। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां अगर कोई इस किस्म की वबा आए, जलजला आए या कोई सैलाब आए तो ये जो बड़े अफसर लोग हैं ये बगले बजाते हैं कि अभी जाए, अभी हम जान बनाएंगे। तो मैं कहता हूं कि ये बालाकोट में मैं गया हूं और कश्मीर में मैं गोडली तक गया हूं, कोई काम नहीं हुआ, 10% भी काम नहीं हुआ।
बहुत शुक्रिया। और हमें कॉल किया है कोहाट से खान अकबर आफरीदी ने। जी जनाब।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
नफीसा साहबा, जब आपका प्रोग्राम शुरू होता है तो दिल बहुत खुश होता है।
अच्छा, शुक्रिया।
लेकिन आज जो मौजू आपने छेड़ा है, बहुत दुखी हो गए हम। अच्छा। इसलिए कि मार्गला टावर में मेरी बांजी, उनके शोहर जो पहले सज्जाद थे और उनके 3 बच्चे एक साथ मार्गला टावर में शहीद हो चुके हैं। हम पूरा हफ्ता 10 दिन उस वक्त वहाँ रहे थे रात को निकालने के लिए। मेरी बहन आधी पागल हो चुकी है, दिन को भी चिल्लाती है रात को भी। अब जो नज़ारा है, मैं उन लाखों लोगों के साथ हमदर्दी करता हूँ जिनके ऐसे हालात पैदा हुए घरों में और उनके 5-5 और 6-6 जनाजे निकले हैं घरों से। लेकिन अफसोस है इस हुकूमत के लिए कि आज भी वो लोग कौन सी हालत में रह रहे हैं।
आपने अच्छा नुक्ता उठाया, ये सवाल हम करते हैं। हमें कॉल किया है गुजरात से शेर खान ने। जी जनाब। अच्छा, और हाजी हनीफ ने दोबारा कॉल किया है कश्मीर से। जी जनाब, कहिए हाजी हनीफ।
ये बरगरी साहब कह रहे थे कि 70% काम हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है ना ये स्कूलों का मसला जो है ना ये 10% नहीं हुआ है। ये बल्कि खुले आसमान तले जो है ना ये मतलब जो है ना ये बच्चे पढ़ रहे हैं, 70% काम हो चुका है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक, 10% तक भी नहीं हुआ है।
जी जी जी। इस वक्त हमारे पास कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं है, सिर्फ मेट ऑफिस के जाहिद रफ़ी हैं। जाहिद साहब, आपने लोगों को सुना, इस मोड़ पे आप क्या समझते हैं कि पीडीएमए को क्या किरदार होना चाहिए? हालांकि बहुत वक्त गुजर गया है, लेकिन सरकारी अहलकार किस तरह से लोगों की इमदाद कर सकते हैं?
देखिए, मेरा व्यूज थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा कोई डायरेक्ट इससे कंसर्न नहीं है।
जी जी।
लेकिन चूंकि हम इसी में डिजास्टर में और इस चीज़ को डील करते हैं, तो देखें जब भी कोई डिजास्टर होता है खुदा न खास्ता, तो उसमें जो सबसे पहला रिस्पांस होता है ना, जिसे हम रिस्पांस कहते हैं,
जी जी।
وہ ایکچوئل لوگوں کا ہوتا ہے, وہ جو لوکل پیپل ہوتے ہیں, لوگ جو پرسنل اس میں انوالو ہوتے ہیں, جو ہٹ ہوتے ہیں, سب سے پہلے ان کا ریسپانس ہوتا ہے. اب یہ ہم چیز ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ پہ ڈال دیں, گورنمنٹ کے اہلکاروں پہ ڈال دیں, یہ ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ کی آرگنائزیشنوں کی ریسپانسبلٹیز اپنی ضرور ہوتی ہیں, لیکن میرا کچھ لوگوں کی اپنی بھی اس سے زیادہ ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. جیسے ہم نے اس کے بعد جو ہے کمپلیٹ سروے کیا تھا مظفر آباد کا, بالا کوٹ کا اور باغ تک ہم نے کیا تھا, تو زیادہ تر جو ڈیزاسٹر ہوا تھا یا ڈسٹرکشن ہوئی, تو لوگ جو ہے وہ سلوپ کے اوپر, پہاڑوں کے سلوپ پہ اس پہ گھر بناتے ہیں, جو کہ ایسی جگہوں پہ وہ بنا لیں گے جہاں مفت میں زمین مل جاتی ہے اور انہیں کوئی ایسی کسی قسم کی جو قانونی کاروائی ہے یا فار ایگزامپل انہیں کوئی نقشہ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی, کسی ایجنسی سے اپروول کی ضرورت پیش نہیں آتی, تو وہ ایسی جگہوں پہ جا کے اپنا جیسا دل کرتا ہے گھر بنا لیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ بھی ایریا جو کہ آلریڈی فالٹس پہ ہیں, وہاں پہ ٹریمرز ہوتے رہتے ہیں, اگر اس ایریا میں آپ کے نام بھی ہو تو کہیں 100 کلومیٹر دور بھی اگر آپ فکس ہے تو ٹریمر فیل ہوتے ہیں.
لیکن زاہد صاحب یہ بتائیے, آپ نے ہمارے ایک کالر کو سنا, ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی بہن اسلام آباد میں, ان کا خاندان اسلام آباد میں رہتا تھا, اسلام آباد میں پکا گھر تھا, آپ کو بھی علم ہوگا مرغلہ میں, وہاں اس طرح کے واقعات کیوں کر پیش آئے؟
دیکھیے اس میں جب اس کی انکوائری ہوئی تھی, تھوڑا سا میں بھی انوالو تھا, اپنا سیسمک ان پٹ دیا تھا,
جی,
تو اس میں جہاں میں بھی کچھ اور ریزن تھی, ایک ریزن اس کا انجینئرنگ فالٹ بھی تھا اس بلڈنگ کا.
اچھا,
ایک مارگلا ٹاور اس کے سامنے بھی ٹاور تھا اور اس ٹاور کے اندر ایک پورشن گرا تھا, پوری بلڈنگ نہیں گری تھی. تو یہ کچھ جو انجینئر اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے, تو یہ جو مجھے یاد پڑتا ہے جو کہ بات بھی پرانی ہو گئی ہے, تو اس میں انہوں نے اس کو انجینئرنگ فالٹ ضرور کہا تھا کہ ایک بنیادی نقطہ ہے اس کے اندر. جی, اگر زلزلے سے بلڈنگ گرتی تو اس کے سامنے تو مستوی ٹاور بھی ہے, پچھلا ٹاور بھی ہے, سارے کے سارے دونوں بلڈنگ کیوں نہیں گری؟ دوسرا ٹاور جو ہے وہ تو بالکل صحیح سلامت ہے, اور بھی ہائی رائز بلڈنگ ہے, پارک سعودی ٹاورز ہے, اسٹیٹ لائف انشورنس کی بلڈنگز ہیں, یو بی ایل کی ہیں بڑی بڑی, ان میں سے تو کوئی بھی نہیں گری. تو یہ بالکل اس کو بلیم کرنا کہ یہ 100%, اس میں تو آئی تھنک آئی ریمبر کہ جو اس کا جو مینوفیکچرر تھا یا آرکیٹیکٹ جو بھی تھا وہ بھی شامل تفتیش ہوا تھا, اس کے اوپر کیسز بھی بنے تھے
اور معاوضہ ملا تھا, جو ظاہر ہے زندگی کا تو معاوضہ نہیں مل سکتا, لیکن ویسے لوگوں کو معاوضہ ملا تھا اس کا؟
اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں, چونکہ سپریم کورٹ کے اندر کیس چلتے رہے ہیں.
اچھا,
اور آئی ڈونٹ نو کہ اس کے بعد سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ ہوا, کوئی نیکسٹ پارک جو ہے ایک ادارہ ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا
ہے. اچھا جی, زاہد صاحب صرف ایک دو منٹ اور رہیں کیونکہ ہمیں لوگوں نے کال کیا ہے, بہت مختصر ان کو سنتے ہیں. راولا کوٹ سے ہمیں کال کیا ہے ممتاز نے. جی جناب کہیے, ممتاز راولا کوٹ سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام, کہیے.
میں آج 5 سال سے آپ کے کال کر رہا ہوں, لیکن آج خوش قسمت سے میری کال مل گئی.
جی جی,
آج زلزلے والا دن کے آج بہت سارے لوگ جو اس دنیا فانی سے چلے گئے, جس میں میری ماں کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, اور وہ دن اور آج تک ان کو لے کر اسپتالوں میں پھرتے ہیں, اور ان کی ٹانگ آج تک بھی ٹھیک نہیں ہوئی. اسپتال والوں نے 10 دن دیے, کبھی 20 دن کے بعد بولا کچھ کیا, اس طرح وہ آج بھی گھر پر پڑے ہوئے ہیں. اور اسکول میرے ساتھ ایک اسکول ہے, بالکل وہ پرائمری اسکول, اس پہ چھت پڑا ہوا اور ابھی تک وہ اسی طرح پڑا ہوا, کوئی اسکول کا کام نہیں ہوا بچے. مطلب
جی جی, بہت شکریہ کہ آپ نے کال کیا, کیونکہ آپ متاثر ہوئے ہیں اس زلزلے سے. ہم اس وقت اس سیگمنٹ کو ختم کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے اور موضوعات ہیں, لیکن اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں زاہد رفیع کا, جو میٹ آفس میں ہوتے ہیں اور زلزلے کے ماہر ہیں. ان کے ساتھ تھے سینئر کشمیری رہنما ڈاکٹر توقیر گیلانی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج, या पाकिस्तान की जान। आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
मेरी और आपकी दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा ने।
What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त भारत से खबरें आ रही हैं कि वहां मुसलमानों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। आज भी श्रीनगर की पार्लियामान में काफ़ी उधम मचा, और बताया जाता है कि वहां गोश्त खाने के हवाले से कोई मसला उठा था जिस पर हाथापाई हुई। इस सेगमेंट में हम लेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक टीचर डॉक्टर हमीदा नईम को, और इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ हैं भारत से विनोद शर्मा, जो कि सियासी तज्ज़ियाकार हैं। हम लोग सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं श्रीनगर की पार्लियामान के बारे में, और उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
भारतीय कश्मीर में गाय के ज़बीहे और बीफ की खरीद फरोख्त पर कानूनी पाबंदी से पैदा शुदा कजिया जुमेरात को उस वक्त अपनी इंतहा को पहुंच गया जब सूबाई असम्बली में हिंदू कौम परस भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कई मेंबरान ने मिलकर एक आजाद उम्मीदवार शेख अब्द रशीद की जमकर पिटाई की। शेख अब्द रशीद ने, जो भारतीय कश्मीर के सियासी हलकों में इंजीनियर रशीद के नाम से जाने जाते हैं और इलाकाई जमात अवामी इतिहाद पार्टी के सरबरा हैं, बुध को श्रीनगर के एमएलएज हॉस्टल में एक बीफ पार्टी का एहतमाम किया था, जिसके दौरान मेहमानों की तवाज़ बीफ कबाबों और दूसरे पकवानों से की गई। शेख रशीद ने कहा था कि बीफ पार्टी देकर वो मेंबराने कानून साजिया, हुकूमत के ऐवानों, अदलिया और दूसरे इदारों तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि किसी को दूसरों से इस बात की इजाजत लेने की जरूरत नहीं कि वो क्या खाए या क्या ना खाए, और ये कि मजहबी मामलात और बुनियादी हकूक के मामले में मुदाखलत बेजा काबिल कबूल नहीं हो सकती। लेकिन जुमेरात को जब सुबह असम्बली के मौसम खजान के इजलास की दिन की कार्रवाई शुरू हो रही थी तो बीजेपी का एक हिंदू मेंबर रविंदर रैना अपनी निशस्त से उठकर इंजीनियर रशीद पर हमला आवर हुआ। बीजेपी के कई दूसरे मेंबरान ने भी इंजीनियर रशीद को मारना पीटना शुरू किया। अगरचे इंजीनियर रशीद ने मजाहमत दिखाई, उन पर हमला इस कदर अचानक और जोरदार था कि हिजब इख्तलाफ की जमातों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मेंबरान को उन्हें हमलावरों के चुंगल से बचाने के लिए उनकी तरफ दौड़ना पड़ा। बाद में गैर मामूली हंगामा आराई और नाराबाजी के बीच अपोजिशन मेंबरान ने इस वाके के खिलाफ एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद पर किए गए हमले को 30 सितंबर को भारतीय सूबे उत्तर प्रदेश के दर्दी नामी गांव में एक मुसलमान शहरी अखलाक अहमद के हिंदुओं के एक हजूम के हाथों हुए कत्ल जैसा वाकया करार दिया। मोहम्मद अखलाक पर हुए हमले से पहले इलाके के एक मंदिर से ये अफवाह फैलाई गई थी कि उनके घर में गाय का गोश्त मौजूद है। भारतीय कश्मीर में बीजेपी और इलाकाई जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की मखलूत हुकूमत है। सूबाई वजीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इंजीनियर रशीद पर हुए हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी के मेंबरान का रवैया काबिल मजम्मत है और ये कि उन्होंने ऐवान के तकद्दस को पामाल किया है। बीजेपी के मकामी लीडर और नायब वजीर आला निर्मल सिंह ने वाकई पर माफी मांगी, तहम उनका कहना था कि इंजीनियर रशीद ने करोड़ों हिंदुओं के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। واضح رہے، ہندو مذہب کے پیروکار گائے کو ایک متبرک جانور مانتے ہیں۔ بھارت میں کئی سیاسی اور مذہبی جماعتیں جن میں بی جے پی پیش پیش ہے، گائے کے ذبیحے پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ گرچہ کئی ریاستوں جن میں نئی دہلی کا زیر انتظام کشمیر بھی شامل ہے، پہلے ہی گائے اور دوسرے مویشیوں کے ذبیحے اور بیف کی خرید و فروخت کو غیر قانونی قرار دیا جا چکا ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
جی، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ بھارت سے ہمارے ساتھ سیاسی تجزیہ کار ونود شرما لائن پر ہیں۔ شرما صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ تو ہمیں اور پاکستان کے اندر وقتاً فوقتاً اس طرح کی اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے اندر ناروا سلوک اختیار کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا شیو سینا جیسے جو گروپس ہیں ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، یا کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں؟
دیکھیے، آپ کو اگر اس مسئلے کو صحیح سے سمجھنا ہے تو آپ کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ حالانکہ مہاراشٹر میں شیو سینا اور بی جے پی اکٹھے ہیں اور دلی میں بھی شیو سینا اور بی جے پی اکٹھے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ شیو سینا اور بی جے پی میں زمین کی لڑائی ہے۔ جن مدوں پر بی جے پی جیت کے مہاراشٹر میں آئی ہے وہ مدعے کچھ ملتے جلتے مدعے ہیں شیو سینا کے، اور آج کے دن جو چیف منسٹر ہوتا ہے اس کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، اور جو اس کے سپورٹرز ہوتے ہیں اور جو زمین کی لڑائی گھر کے بھیتر ہی اپنے دوسرے بڑے بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اس چلتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوداوری صاحب کا جو مدعا ہے بالکل بےتکا مدعا ہے۔ دیکھیے، 90 کے دشک میں ابھیجیت اور جگجیت سنگھ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان سے آنے والے جو آرٹسٹ ہیں ان کو ویزا نہ دیا جائے کیونکہ ان کو پاکستان جانے کے لیے ویزا نہیں ملتا۔ یہ کوئی نیا مدعا نہیں ہے، اور اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے، جگجیت سنگھ جو مرحوم ہیں وہ زندہ نہیں ہے، ان کو سمجھایا تھا کہ آپ کی آواز کو پاکستان پہنچنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح سے پرنام علی کی آواز کو ہندوستان پہنچنے کے لیے ویزا کی ضرورت نہیں ہے۔ بھلے شیو سینا غلام علی کو کنسرٹ وہاں نہ کرنے دے، حالانکہ دلی کی گورنمنٹ نے آفر کیا ہے، غلام علی صاحب آپ دلی آئے اور یہاں پر گائے آ کر لوگوں کے لیے، دلی کی سرکار جو عام آدمی پارٹی کی سرکار ہے اس نے یہ کہا ہے، اور تو یہاں پر غلام علی صاحب کے گانے ٹیکسیوں میں بجتے ہیں، شیو سینا کے گھروں کے لیڈروں کے گھروں میں بجتے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا ہے کہ لوگ فین ہیں غلام علی صاحب کے، لیکن ان کی پالیٹکس ان کو ہی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو نہ آنے دیں۔ اب دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس مدعے کو تو ضرورت سے زیادہ اچھالنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ غلام علی صاحب آتے رہیں گے اور وہ ویلکم ہوتے رہیں گے ہندوستان میں۔ آج کے دن اگر مہاراشٹر کی سرکار نے نہیں آنے دیا ہے تو دلی کی سرکار ان کو بلا رہی ہے، تو ان کی آواز ہندوستان میں بچتی رہے گی، بر صغیر میں بچتی رہے گی۔
یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہیں وزیر اعظم نریندر مودی، کیا ان کو یہ بات ان کے حق میں جاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے خلاف واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں، کیا ان کا بیس جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس کو دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب جیسا کہ ایک پروگرام میں ابھی خورشید قصوری صاحب جن کی کتاب ریلیز ہو رہی تھی، ابھی ٹیلی ویژن پہ میں دیکھ رہا تھا، اور مودی صاحب کے بارے میں اور بھارت پاک امن اور بات چیت کے بارے میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا، تو ان کو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، مودی صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ڈیسٹنی کیا ہے، وہ کس بات کے لیے جانا جانا چاہتے ہیں، اور جو آج کے دن ہو رہا ہے وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بات چیت نہ کرو۔ بات چیت کرنے کا جو ہسٹری بنانے کا جو پروسیس ہے اس میں وہ کتنے قابل ثابت ہوتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ آج کے دن یہ بات سچ ہے کہ پولرائزیشن کے چلتے بھارتی جنتا پارٹی کو اور رائٹ ونگ پارٹیز کو فائدہ ہوتا ہے الیکشن کے دوران، لیکن صرف الیکشن جیتنا ہی کام نہیں ہوتا سیاسی پارٹیوں کا، ان کا کام جتانا بھی ہوتا ہے، اور اس کے چلتے میں مانتا ہوں کہ آج جو بیان نریندر مودی نے دیا، بھاری کافی لمبے سمے تک چپ رہے وہ دادری انسیڈنٹ کے بعد، لیکن کل جو ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ جو ان سیکولر ٹریڈیشن ہے انڈیا کی، جو لوگوں کا ساتھ رہنے کی جو پتہ ہے اس کو بنائے رکھنا چاہیے، تو آج پرائم منسٹر نے ایک پبلک ریلی میں بولا ہے کہ आप सियासी लोगों की बात ना सुने, लोगों को कहा आप हाँ प्रेसिडेंट की बात सुने। इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, सियासी प्रेसिडेंट भी सियासी है, लेकिन वो एक मुश्किल सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, देखते हैं कि निकल पाते हैं कि नहीं।
शर्मा साहब एक दो मिनट और रुकें हमारे साथ, हमें बहुत मुख्तसर कुछ हम कॉल्स को सुनते हैं। मोहम्मद असलम ने हमें कॉल किया है। जी मोहम्मद असलम कहाँ से कॉल कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे?
फीसा फ्रेंडली वाले से याद कर रहा हूँ भाजी नफीसा, हमारे पास चाइना वाले आते हैं, चाइनी लोग, वो गद्दा को मार कर खाते हैं
जी।
मैं वेस्ट इंडीज में रहा हूँ, वहाँ पर सुअर का गोश्त छरेआम बिकता है और खाते हैं लोग।
जी जी हमें भी मालूम है, ये सियासी मामला बनाया गया है। आपके कॉल करने का शुक्रिया। हमें कॉल किया है पीर दस्तगीर ने। जी जनाब पीर दस्तगीर।
अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा।
वालेकुम सलाम।
जी मैं मेहमान साहब से सवाल पूछता हूँ कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान इख्तिलाफात मजहब की बुनियाद पर है या तकसीम हिंदुस्तान की बुनियाद पर? शुक्रिया, थैंक यू।
और मतीन सुलेमानी ने कॉल किया है। मतीन सुलेमानी, आज कुछ कॉलर लाइंस में गड़बड़ है और हमें अपने, अच्छा मतीन सुलेमानी जल्दी से बात कीजिए।
मैं मेहमान हजरात से खासकर शर्मा साहब से दो मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया की अजीब सी जमहूरियत है जहाँ मुसलमानों को सुन्नत का तरीका अदा करने नहीं दिया जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर कश्मीर को चीन पूरी हिंदुस्तान को तीन हिस्सों में तकसीम न किया जाए जिस तरह तहरीक पाकिस्तान शुरू हुआ था, तो मेरे ख्याल में वहाँ गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हर वक्त गड़बड़ होगी और मुसलमानों का कत्लेआम होगा।
शुक्रिया, क्योंकि हमें मालूम है ये मामला सियासी है और विनोद साहब ये बात कह चुके हैं। आइंदा भी उनको हम लेंगे। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आई हैं इस मौजू पर, लेकिन हमें इस वक्त आप लोगों को अगली मर्तबा लेना पड़ेगा। इस वक्त हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे भारत से सियासी तजिया कार विनोद शर्मा, आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज। इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने तीसरे मौजू की तरफ आते हैं। और मौजू ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ख्वाहिशमंद है कि वो अमेरिका से जौहरी तवानाई हासिल करे जो बकौल पाकिस्तान के पुरअमन इस्तेमाल के लिए होगा। इस सेगमेंट में इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी स्टडीज़ में दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर सैद नज़ीर हैं, जबकि अनकरीब हमारे साथ होंगे ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल समी खान। लेकिन हम आप लोगों को इस हवाले से हमारी नुमाइंदा इशरत सलीम की एक रिपोर्ट सुनाना चाहते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने एक बयान में रोजनामा वाशिंगटन पोस्ट में शाया होने वाले एक मजमून के जवाब में कहा है कि पाकिस्तान भारत की तरफ से जारहाना रवैये और इश्तियाल अंगेज नजरियात के पेश नज़र अपनी कौमी सलामती के तहफ्फुज, स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और भारत की जानिब से किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल जौहरी सलाहियत बरकरार रखेगा। मंगल को वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार डेविड इग्नेशियस ने अपने मजमून में दावा किया था कि व्हाइट हाउस पाकिस्तान के जौहरी हथियारों और इनके डिलीवरी सिस्टम्स यानी तरसील के निजाम पर नई हदूद और कंट्रोल लागू करने के लिए सिफारती जराए तलाश कर रहा है और इस सिलसिले में दोनों ममालिक के दरमियान मुजाकरात भी जारी हैं। اگنیشیس کے بقول اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو بھارت امریکہ سول جوہری معاہدے کی طرز پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان بھی ایک جوہری معاہدے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ 2005 میں امریکہ نے بھارت کے ساتھ سول جوہری معاہدہ کرنے کے لیے اپنے ملک کے جوہری عدم پھیلاؤ کے قوانین میں تبدیلی کی تھی اور نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں شامل ممالک کی طرف سے بھی بھارت سے اس شعبے میں ممکنہ تعاون کی حمایت کی تھی۔ پاکستان طویل عرصے سے امریکہ سے مطالبہ کرتا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ بھارت کی طرز پر سول جوہری معاہدہ کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ تمام جوہری معاملات پر پاکستان سے غیر امتیازی سلوک ہونا چاہیے، جس میں پرامن مقاصد کے لیے جوہری ٹیکنالوجی تک رسائی بھی شامل ہے۔
پاکستان از ڈیفیسٹ ان دس ریگارڈ اینڈ آل ایفرٹس آر بینگ میڈ ٹو میک اپ فار دا ڈیفیسٹ۔ وی آر آور سیلفز آلسو پروڈیوسنگ سول نیوکلیئر انرجی اینڈ وی وانٹ کوآپریشن آف انٹرنیشنل کمیونٹی those countries which possess the technology and we have been making efforts in this regard.
unka kehna tha ki is shobe mein pakistan ki salahiyat mehdood hai aur ise badhane ke liye pakistan har mumkin koshish kar raha hai. unhone kaha ki hum khud johri tawanai paida kar rahe hain aur hum aalmi baradari aur in mumalik se taawun chahte hain jinke paas ye technology maujood hai. دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ جون میں واشنگٹن میں ہونے والے پاک امریکہ اسٹریٹیجک ڈائیلاگ کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں بھی جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں تعاون کا ذکر کیا گیا ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی بریگیڈیئر سید نذیر، آپ سے ابتدا کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ بریگیڈیئر سید نذیر جی، جی تو بریگیڈیئر سید، آپ کے علم میں ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف امریکہ لوٹیں گے، آپ جانتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے وہ یہاں آئے ہوئے تھے لیکن اکتوبر کی آخر میں وہ دوبارہ آئیں گے امریکہ۔ کیا توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان سویلین نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے کوئی بات ہوگی؟
یقیناً، یہ تو پاکستان کا بڑا پرانا، جب سے انڈیا کے ساتھ امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے تو اس کے بعد پاکستان کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ اگر ہم ان کے اسٹریٹیجک ادائے ہیں اور دوسری طرف پر پاکستان اور انڈیا کو وہ ایک ایکویشن میں رکھتے ہیں اور دونوں کے ساتھ برابری کا سلوک رکھتے ہیں تو اس پر اظہار اور ایک ایسے معاہدے کی شکل میں ہونا چاہیے اس طریقے سے انہوں نے انڈیا کے ساتھ سیول نیوکلیئر ڈیل کرایا ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انڈیا کو بڑے فوائد حاصل ہوئے ہیں، خصوصاً جو سیول نیوکلیئر ڈیل ہے اس کے جو فائدے ہیں وہ سوشل ایریاز میں اور اس کے علاوہ انرجی پروڈکشن میں، جو کہ پاکستان اس سے بہت بری طرح سے متاثر ہے، اس سلسلے میں وہ تعاون بڑا کارگر اور بڑا مفید اور اکنامک سائڈ پر بڑا سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے اس ٹیکنالوجی تک رسائی اور امریکہ کے تعاون کی کافی کوشش کی ہے لیکن ابھی تک یہ حامی امریکہ نے نہیں بھری ہے۔ حالانکہ اس میں دو تضادات ہیں اور وہ تضادات تو پاکستان کے لیے تھوڑے سے مجبوری کا یا ایک قسم کے گلے کا باعث بنتے ہیں۔ اور ایک تو ڈسکریمنیشن ہے کہ بھائی دو نیبرز ہیں، دونوں نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں اور دونوں الائز ہیں اور ہم فرنٹ لائن ڈلائے، لیکن ہمارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہے جو کہ انڈیا، اور انڈیا کو اس سلسلے میں پھر برتری حاصل ہو رہی ہے اور اس برتری کے لیے پھر ہم عام ریس میں پڑ جاتے ہیں ایک ہتھیاروں کی دوڑ میں، جو کہ پاکستان وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔
بریگیڈیئر صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے اور امریکہ بار بار یہی کہتا رہا ہے کہ جوہری جو مواد ہے وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، اس پر ہم آگے چل کر بھی بحث کریں گے، لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں کراچی، جہاں سے آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبد السمیع خان ہیں، اور خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ عبد السمیع خان جی، اچھا تو یہ بتائیے کہ توانائی کی تو پاکستان کو بے حد ضرورت ہے، لیکن یہ بھی تو ضروری ہے کہ یہ محفوظ ہاتھوں میں آئے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ کانوپ کا جو پلانٹ ہے, جوہری توانائی کا جو پلانٹ ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ خدشات ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے پاکستان نیوکلیئر پاور کی طرف بڑھ رہا ہے تو کیا لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ بھی محفوظ رہیں؟
دیکھیے, بات یہ ہے, امریکہ نے انڈیا کے ساتھ پہلے جو معاہدہ کیا ہے, جو ایگریمنٹ ہوا ہے, اب ہمارے بہت دیر بعد یہ کر رہے ہیں. اگر اسی طرز پہ اسی ہوتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, مگر ہمیں بھی تحفظات ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ عائد کر دے اور ایسے ہماری معلومات نہ کرے جو ان کو ہو وہ ہمارے لیے تکلیف دہ ہوگا اور مناسب بھی نہیں ہے. ہاں, اگر وہ انرجی کے لیے ہمیں وعدہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں دو سال میں تین سال میں اس معاہدے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اور ہمارے وہاں انرجی بڑھے گی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر یہ معاہدہ جو ہے یہ بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا پڑے گا, ورنہ یہ کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچائے.
بریگیڈیئر سید, آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان بار بار کہتا رہا ہے اور آج بھی ایک تازہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کے اندر آئسس موجود نہیں ہے, اس حوالے سے آپ کی کیا معلومات ہے بریگیڈیئر سید؟
خراسان چیپٹر کے لحاظ سے تو اس خطے میں موجود ہے اور اپنا اثر رسوخ اور اپنا فٹ پرنٹ جو ہے وہ بڑھا رہا ہے, اور اس کے لیے کافی کوشش بھی ہو رہی ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی ٹی پی کا جو بڑا لیڈر تھا شاہد اللہ شاہد, اس میں شامل بھی ہو چکا تھا اور پھر ایک ڈرون حملے میں مارا بھی گیا, اور اس کے علاوہ ان کا دوسرے ٹیئر کا لیڈرشپ بھی اس میں گیا. اس کے علاوہ تھیرا ویلی میں اس کے کچھ فٹ پرنٹس پائے گئے تھے, اور کراچی, لاہور, پشاور میں ان کے پمفٹ بھی کچھ تقسیم ہوئے تھے. لیکن افغانستان اس کے لیے زیادہ مطلب ایک فرٹائل جگہ ہے, جہاں پر طالبان بھی ہے, جہاں پر تحریک طالبان پاکستان بھی ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پر حکومت کا رٹ اور کنٹرول بھی اتنا زیادہ نہیں ہے, جبکہ یہاں پر آپریشن قدعظم ہے, اور جس کی وجہ سے طالبان ٹی ٹی پی کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے, باقی ملٹنٹ گروپس کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو یہاں پر ایک اوفینسو ہے ملٹنسی کے اگینسٹ, اور وہ جو اوفینسو ہے ایک جس میں شدت آ چکی ہے شہروں میں بھی اور قبائلی علاقوں میں بھی, تو اس لیے آئسس کو قدم جمانے میں اور اپنا ریکروٹمنٹ بیس بڑھانے میں اور اپنا نظریہ زیادہ پھیلانے میں ان کے لیے یہ جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہ نہیں ہے پاکستان میں, جبکہ افغانستان میں ان کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ جو کہ وہاں پر مزید ہدف لگ رہے ہیں, مزید غیر استحکام آ رہا ہے, اور وہاں پر حکومت اور طالبان کے درمیان کافی فاصلے بڑھ گئے ہیں, بات چیت ختم ہو چکی ہے.
اچھا,
جی, حملے پر حملے ہو رہے ہیں.
جی جی جی, بریگیڈیئر سید, ہمارے سننے والوں کو اچھی طرح معلوم ہے کیونکہ ہم روزانہ یہی باتیں کرتے ہیں, لیکن کیونکہ اب جو تازہ خبر ہمارے پاس آئی ہے مولڈوویا میں, کہا جاتا ہے کہ سوویت یونین جب ٹوٹا تو وہاں سے جو جوہری اسمگلرز ہیں, جو جوہری مواد اسمگل کرتے تھے, وہ اب مڈل ایسٹ کے ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جن کو وہ آئسل کو کچھ مواد بیچ سکیں جو کہ بعد میں ڈرٹی بام جسے کہتے ہیں وہ بنانے میں استعمال ہو. ہم اس سلسلے میں ابھی امریکہ سے بھی ایک مصنف کو لیں گے اور آپ کو ایک رپورٹ بھی سنائیں گے, لیکن آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک مختصر آئی ڈی بریک لیتے ہیں. جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, ہمیں بعض لوگوں نے کال بھی کیا ہے، اگر وقت ملا تو آگے چل کر ان کو لیں گے. ہمیں دیر سے کال کیا لیاقت الملک نے، میاں والی سے کلیم اللہ نیازی نے، اور کوہاٹ سے ملک نائب خان نے. لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں نیو جرسی میں، ہوتے ہیں مصنف عارف جمال، جنہوں نے کتاب لکھی ہے کال فار ٹرانس نیشنل جہاد. عارف جمال، آپ کو خوش آمدید.
تھینک یو.
ہمارے پاس اگر رپورٹ ہے تو آگے چل کے ہم چلائیں گے، لیکن آپ کے بھی علم میں ہیں یہاں امریکہ میں مختلف جو چینلز ہیں، اے بی سی، این بی سی، سی این این، ان تمام میں مولڈووا میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی خبر جو ہے وہ پھیلائی گئی ہے کہ جو سابق سوویت یونین تھا وہاں کے افراد اس وقت ایسا مواد بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ایک ڈرٹی بام میں استعمال ہو سکتا ہے. آپ بتائیے مولڈووا کی کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے اس پر اس وقت لوگوں کی نظریں پڑی ہیں؟
یہ میرا خیال ہے کہ بھائی ایسے چانس ایسے ہو گیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہوا ہے تو یہ خبریں تواتر سے آتی رہی ہیں کہ وہاں پر کچھ لوگوں کے پاس فسائل مٹیریل ہے اور وہ اس کو بیچنا چاہتے ہیں. مجھے خود بھی ایک دو دفعہ پاکستان میں ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا جو یہ کام کرنا چاہتے تھے اور حکومت سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ پاکستان کا ایک نیوکلیئر پروگرام ہے. اور بہت سارے رشین صحافیوں نے بھی مجھے بتایا ہے کہ وہاں پر یہ کافی ایسے لوگ ہیں، اور ایک اسٹیٹ میں نہیں ہے، مولڈووا میں نہیں ہے، بیلوروس میں ہیں اور دوسرے علاقوں میں ہیں، قزاخستان میں ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ کچھ بیچنا چاہتے ہیں اور خریدار ڈھونڈ رہے ہیں، سوال اور یہ بھی نہیں ہے کہ ڈرٹی بام بنانا یا کوئی نیوکلیئر بام بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو اس کی ساری ٹیکنالوجی کی سمجھ آ جائے گی. اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ ڈرٹی بام بنانا چاہتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ بنانا چاہتی ہیں، اور ان میں اکثر کے پاس ریسورسز بھی ہیں. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو نامور نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے سلطان بشیر الدین، جو کہ دنیا کے ایک بہت بڑے سائنسدان تھے، ان کا القاعدہ سے اور طالبان سے اس سلسلے میں رابطہ تھا، اور 9/11 ہونے کی وجہ سے وہ سارا جو پروگرام تھا وہ انٹرپٹ ہو گیا. افغانستان میں انہوں نے کچھ فیکٹریاں وغیرہ لگائی تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ اصل کام جو تھا وہ نیوکلیئر ڈرٹی بام بنانے کا تھا. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جماعت الدعوہ جو ہے اس کا ایک انجینئرنگ سیکشن ہے جس میں بہت سارے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور میٹرولوجسٹ ہیں اور ان کا نو ہاؤ ہے، مگر ابھی تک یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے مصدقہ کہ ان کے پاس کیا مٹیریل ہے، مگر یہ ہے کہ ان کے پاس جو لوگ ہیں ان میں ایسے انجینئر ہیں جو نیوکلیئر سائنس کو سمجھتے ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی جو بڑی لیڈرشپ ہے ان کا ایک نیوکلیئر ڈاکٹرین بھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بنے اور وہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کریں اور کافروں کے خلاف استعمال کریں. اس طرح ہم نے مارچ میں دیکھا، فیبرری یا مارچ اس سال میں، کہ آئیسس نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے پلان بنا لیا ہے کہ ایک سال کے اندر اندر وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی حاصل کر لیں گے اور بم بنا لیں گے. یہ سارے جو کلیم ہیں اور جو ایویڈنس ہے یہی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں کہ یہ دہشت گرد تنظیمیں جو کچھ ہیں یہ بنانا چاہتی ہیں نیوکلیئر ڈرٹی بام. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے کلیم جو ہیں وہ خالی نہیں ہیں، اس میں کافی وزن ہے اور دنیا کو اس پر توجہ دینی چاہیے.
اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ عبد السمیع خان بھی ہیں لائن پر جو کراچی میں ہوتے ہیں. سمیع صاحب، آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ آپ کراچی میں ہیں، آپ جانتے ہیں ایک بڑا آپریشن وہاں چل رہا ہے اس وقت ضرب عزب کے علاوہ، کراچی کا آپریشن جو ہے وہ خصوصاً دہشت گردوں کے خلاف ہیں. سب سے زیادہ فکر تو ظاہر ہے مغرب میں یہی ہے کہ یہ دہشت گردی کا کس حد تک قلعہ کما کیا گیا ہے. آپ کیا اپنا کیا ہے مشاہدہ اس سلسلے میں؟
دیکھیے، میرے خیال میں تو بہت زیادہ
کامیابی ہوئی ہے اور اس میں اس سے فرق یہ پڑا ہے کہ ہمارے بزنس ایکٹیویٹی انڈسٹری بڑھ گئی ہے, رونقیں بحال ہو گئی ہیں, مگر بالکل ختم تو نہیں ہوا اور چھوٹے موٹے واقعات برابر ہو رہے ہیں, کڈنیپنگ ختم ہو گئی ہے اور پہلے اموات ہوتی تھی دس دس, اب ایک بھی نہیں ہوتی ہے, تو اس سے حالات بہتر ہونے کی وجہ سے باہر سے ڈیلیگیٹس بھی آ رہے ہیں, ہماری فیڈریشن میں بھی کل بھی میٹنگ ہوئی تھی, وہ لوگ آئے ہوئے تھے, خدا کرے کہ اس کو اور عوام یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک دو سال اور چلے تاکہ اگر بیچ میں اس کو روک دیا تو شاید اس کا وہ اثر نہ رہے, اور اس میں پولیٹیشنز کو کھل کے ساتھ دینا پڑے گا, پورے ملک کی بقائی کرائم ختم ہو جائیں.
جی جی
چلے
جی بریگیڈیئر سید, جس طرح سے عارف جمال نے کہا کہ آپ کو کوئی بڑا سائنسدان بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گوگل پہ بھی جا کر ڈرٹی بام کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں, اس لحاظ سے پاکستان کے اندر کتنا بڑا خطرہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا مواد خریدیں گے اور ڈرٹی بام بنا سکیں گے؟ بریگیڈیئر سید,
تو ایک ہوتا ہے نا ایڈونچرزم,
جی,
اور تو وہ ایڈونچرزم کو کچھ یانگ ایسے مائنڈ جو کہ اس قسم کا نام پیدا کرنا چاہیے یا نام کمانا چاہتے ہیں, اور وہ تو کا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں, لیکن میں اس نظریے کے ساتھ اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ دیکھو سب سے آسان کام کیمیکل بایولوجیکل ویپن ہے اور جس پر پابندی ہے اور وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اس کو بنا سکتا ہے, لیکن ابھی تک کسی نے کوشش نہیں کی, یہاں تک کہ عراق میں بھی کہا گیا تھا کہ وہاں پر ڈبلیو ایم ڈیز ہے, لیکن ایک حکومت کے ساتھ ڈبلیو ایم ڈیز وہاں پر پورا چان مارا نہیں مل سکا, اور وہ جتنا بھی وہ مطلب ایک میڈیا ٹرائل تھا یا پروپیگنڈا تھا وہ بھی سود ثابت ہوا, اس کی حقیقت سے تعلق نہیں تھا. پھر جب رشیا ٹوٹا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہاں پر فسائل میٹیریل اوپن بک رہے, اور ہمیں بھی خبر ملی تھی, اور اس وقت مجھے بھی کچھ لوگوں نے کنٹیکٹ کیا کہ فلانا جگہ ہے فلانا جگہ ہے, لیکن وہ بڑا کروڈ فارم میں جس سے آپ بم نہیں بنا سکتے, یورینیم کو مطلب ایک زمین سے نکال کر اس کی کروڈ فارم ہوتی تھی, وہی صرف اویلیبل ہوتا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ اس قسم کے بم بنانا میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ٹیکنیکلی امپاسبل ہے, پاسبل تو ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اس کا ہدف کون ہوگا, کون اس کے وہ جو ڈائنامکس ہوتے ہیں جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ہوتے ہیں وہ کس کے پاس ہوں گے, اور اس کے علاوہ اس کو ڈیلیوری سسٹم جو ہوتا ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے.
بریگیڈیئر صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم نے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی طرف سے یہ ہوگا, یہ کہا جا رہا ہے کہ سوٹ کیس میں بھی کوئی فرد یورپ جا کر یہ ڈرٹی بم کو استعمال کر سکتا ہے.
وہ میں ذرا ساری اس کے ساتھ بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں, اس لیے کہ منیچر بم ایک بہت بڑا سائنسدان بہت بڑا ملک بھی نہیں بنا سکتا, وٹ ٹو ٹاک آف اے ایک ریڈ ٹیگ آرگنائزیشن اس کو بنا لے, کیونکہ سوٹ کیس میں جو بم آتا ہے وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن سے بھی چھوٹا ہوتا ہے, منیچر ہوتا ہے, اور منیچر کے لیے آپ کو بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ وہ ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے. ڈرٹی نیوکلیئر بم کا مطلب صرف یہ ہے کہ شاید اسرائیل کے کسی ساحل پر ایک بہت بڑا ڈرم پایا جائے اور وہ ڈرم تابکاری اثرات رکھے.
بریگیڈیئر صاحب کیونکہ ہمارے پاس کوئی سائنسدان نہیں ہے جو کہ اس کے بارے میں کچھ تصدیق کر سکے, بہت شکریہ اس موڑ پہ کیونکہ ہمارا پروگرام ختم ہوا. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں دفاع تجزیہ کار بریگیڈیئر سید نذیر کا, مصنف عارف جمال کا, اور آل پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبد السمیع خان کا. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوا, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ. میں ہوں نفیسہ خود بھائی.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.